بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پس خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تم میں بعض بعض سے ہیں، پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے وطن سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل ہو گئے، تو میں ان کی برائیوں کی پردہ پوشی کروں گا اور انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ خدا کی طرف سے ثواب ہے اور اس کے پاس بہترین ثواب ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 195 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ جی ہاں سامعین، جب آپ سائٹ پر جائیں گے تو اردو ریڈیو، ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ ہمارے روزانہ نشر ہونے والے پروگرام بھی سائٹ پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں سامعین کی سہولت کے لیے. تمام ناموں کے ساتھ پروگرام سائٹ پر موجود ہوتے ہیں. اور سامعین، اب آج کی دوسری مجلس میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی ترتیب پیش خدمت ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا، معاف کیجیے گا. اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام خلقت کی رانائیاں. پھر پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام درخشاں ستارے. اور نشریات کا آخری پروگرام حالات حاضرہ پر مبنی انداز جہاں ہوگا. سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. سانحہ مشک شہدا کے جنازوں کی کوئٹہ میں نماز جنازہ اور تدفین. سوگواروں کے مطالبے کے بعد بھی وزیر اعظم عمران خان تدفین سے پہلے لواحقین سے نہیں ملے. ہندوستان میں کسان تنظیموں کی جانب سے تحریک مزید تیز کرنے کا اعلان. 10 جنوری کو سپریم کورٹ میں معاملے کی سماعت. ایرانی پارلیمنٹ کا IAEA کو سخت انتباہ. امریکہ کی ظالمانہ پابندیاں ختم نہ ہونے کی صورت میں معائنہ کاروں کو ایران سے نکال دینے کا اعلان. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں داعشی دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید کیے جانے والے کانکنوں کو 6 روز کے دھرنے اور احتجاج کے بعد کوئٹہ میں سپرد خاک کر دیا گیا. شہید کانکنوں کی نماز جنازہ کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن میں ادا کی گئی، جس میں لواحقین، اہل علاقہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نماز جنازہ میں وفاقی وزیر علی زیدی، معاون خصوصی زلفی بخاری، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری، صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو سمیت صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور سماجی رہنما بھی شریک ہوئے. تاہم لواحقین کے شدید مطالبے کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے تدفین سے پہلے کوئٹہ آنے اور ان کی دلجوئی سے بوجوہ انکار کر دیا تھا. نماز جنازہ کے بعد شہید کانکنوں کی میتوں کو جلوس کی شکل میں ہزارہ ٹاؤن قبرستان لے جایا گیا اور ان کو دفن کیا گیا. سرکاری ذرائع سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ رات گئے حکومت اور ہزارہ برادری کے درمیان کامیاب مذاکرات اور تمام مطالبات مان لیے جانے اور تحریری معاہدے کے بعد شہدا کے لواحقین نے 6 روز سے جاری دھرنے کو ختم کرنے اور میتوں کی تدفین کا اعلان کیا تھا. 3 جنوری کو دہشت گردوں کے گروپ نے بلوچستان کے ضلع بولان کے علاقے مش میں واقع کان میں کام کرنے والے تقریباً 14 شیعہ مزدوروں کی شناخت کے بعد ان کو اغوا کیا اور کچھ دور لے جا کر ان میں سے بعض کو ذبح اور بعض کو گولیاں مار دی تھیں، جس کے نتیجے میں 11 کانکن شہید ہو گئے تھے جبکہ 3 کو انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا. دہشت گرد گروہ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ پر اس ہولناک واقعے کی فوٹیج بھی جاری کی تھیں. بعد ازاں ہزارہ شیعہ مسلمانوں اور ان کے ساتھ مختلف مسالک اور برادری کے لوگوں نے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر اپنے پیاروں کی میتیں رکھ کر احتجاج شروع کر دیا تھا اور پھر پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی لواحقین کے مطالبات کی حمایت میں مظاہرے اور دھرنے شروع ہو گئے تھے جو کئی دن تک جاری رہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق دہشت گردوں کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ شہدا کے لواحقین کے دیگر اہم مطالبات میں وزیر اعظم سے کوئٹہ آنے اور شہدا کے لواحقین سے دلجوئی کرنے کا مطالبہ بھی شامل تھا، تاہم وزیر اعظم نے باوجوہ ایسا کرنے سے گریز کیا، جس کی وجہ سے شہدا کی تدفین 6 روز کی تاخیر سے انجام پائی۔ دریاسنا سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان شہیدوں کی تدفین کے بعد کوئٹہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ عمران خان نے کوئٹہ میں علماء اور اکابرین اور شہدا کے اہل خانہ اور ہزارہ شیعہ مسلمانوں کے رہنماؤں نیز شہدا کمیٹی کے قائدین سے ملاقات کی۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 2000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق نیشنل کورونا کمانڈنٹ آپریشن سینٹر نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 2007 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور اس عرصے میں 40 افراد کورونا سے جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد تقریباً 5 لاکھ ہو گئی، جبکہ مرنے والوں کی کل تعداد تقریباً 10,600 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اب تک 70 لاکھ سے زائد کورونا کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4.5 لاکھ ہے۔ پاکستان کے سندھ اور پنجاب صوبے کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں بھی جان لیوا کورونا وائرس کا 18,000 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس موذی وبا سے شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے فعال کیسز کی شرح گھٹ کر 2.15% رہ گئی ہے۔ ہفتے کو ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 18,222 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے اس ملک میں موذی وبا سے متاثرین کی تعداد بڑھ کر 1,40,31,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسی کے ساتھ 19,253 مریضوں کی شفایابی سے صحت مند ہونے والے افراد کی تعداد 1,56,651 ہو گئی۔ اسی عرصے ملک میں مزید 228 کرونا مریضوں کی موت سے ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 1,50,758 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں موذی وبا سے شفایابی کی شرح 96.41% تک جا پہنچی ہے، جبکہ اموات کی شرح اب بھی 1.45% ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج گزشتہ 1.5 مہینے سے جاری ہے، جبکہ کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تحریک مزید تیز کریں گے۔ جمعے کو بھی کسانوں اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کسانوں نے 10 جنوری کو اپنا ایک اہم اجلاس بلایا ہے۔ یہ اجلاس کنڈلی بارڈر پر ہوگا، جس میں سبھی کسان تنظیموں کے رہنما شریک ہوں گے۔ اس اجلاس میں حکومت کے رویے پر بات چیت ہوگی۔ دوسری جانب زرعی قوانین اور ان کے خلاف کسانوں کی تحریک کے معاملے کی 11 جنوری کو سپریم کورٹ سماعت کرنے والی ہے۔ کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت نے ان کے مطالبات نہیں مانے تو 2024 تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ کسانوں نے 26 جنوری ہندوستان کے یوم جمہوریہ کے موقع پر ملک گیر پیمانے پر ٹریکٹر ریلی نکالنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ کسانوں کی جانب سے اپنی تحریک تیز کرنے کا یہ اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب جمعے کو مذاکرات ناکام ہونے کے بعد حکومت نے کہا ہے کہ اب فیصلہ سپریم کورٹ کے ذریعے ہی ہوگا۔ البتہ 15 جنوری کو کسانوں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور انجام پائے گا۔ کسانوں کہنا ہے کہ وہ تینوں قوانین کی منسوخی سے کم پر ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے ضلع بھنڈارا کے سرکاری اسپتال میں خوفناک آتش زدگی کے سانحے میں 10 نوزائیدہ بچے دم توڑ گئے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسپتال کے سول سرجن نے بتایا ہے کہ چائلڈ کیئر وارڈ میں 1 سے 3 مہینے کی عمر کے 17 بچے زیر علاج تھے کہ اسی وقت ایک نرس نے دیکھا کہ اس وارڈ میں آگ لگ گئی ہے۔ واقعی کی اطلاع فوراً ڈاکٹروں کو دی گئی اور بچوں کو بچانے کی فوراً کوشش کی گئی، لیکن 10 بچے آگ اور دھوئیں سے دم توڑ گئے۔ البتہ 7 بچوں کو بچا لیا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق آگ سنیچر کی صبح 9 بجے آئی سی یو وارڈ میں لگی۔ فوری طور پر آتش زدگی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم خدشہ ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلی نے واقعی کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ افغانستان کے صوبے ڈائکنڈی میں ہونے والے ایک دھماکے میں 2 افغان فوجی ہلاک ہو گئے۔ افغانستان نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق ڈائکنڈی کے ڈپٹی گورنر محمد علی ارزگانی نے طالبان کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بارودی سرنگ کجران کا یہ دھماکہ بارودی سرنگ کجران ضلع میں واقع ایک سیکورٹی چیک پوسٹ کے قریب یہ دھماکہ ہوا۔ دوسری جانب صوبہ سرپل کے پولیس چیف نے بتایا کہ طالبان نے ضلع سوما قلعے کے گاؤں نادر آباد میں ایک فوجی اہلکار کے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی ہلاک ہو گئی۔ اس درمیان افغان دارالحکومت کابل میں بھی ہفتے کی صبح ایک دہشت گردانہ بم دھماکے میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ فائرنگ اور دھماکوں کے واقعات ایسے وقت میں پیش آئے جب دوحا میں بین الافغانی مذاکرات کے ہفتے سے شروع ہونے کی توقع ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی پریزائڈنگ کمیٹی نے کہا ہے کہ امریکہ کی ظالمانہ پابندیاں ختم نہ ہونے کی صورت میں ایٹمی معائنہ کاروں کو ملک سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورہ اسلامی کی پریزائڈنگ کمیٹی کے سربراہ احمد امیر آبادی نے اپنے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر 21 فروری 2021 تک ایران کے مالیاتی، بینکاری اور تیل کے شعبے پر عائد ظالمانہ امریکی پابندیاں ختم نہ کی گئیں تو تہران ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے معائنہ کاروں کو ملک سے باہر نکال دے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مذکورہ ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد بھی اگر پابندیاں نہ ہٹیں تو اسلامی جمہوریہ ایران IAEA کے ایڈیشنل پروٹوکول کو بھی معطل کر دے گا، جس پر تہران پہلے ہی رضاکارانہ طور پر عمل کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی پریزائڈنگ کمیٹی کے رکن احمد امیر آبادی کا کہنا تھا کہ ایٹمی مذاکرات اور معاہدے کا اہم مقصد ہی پابندیوں کا خاتمہ تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ جب تک تمام پابندیاں نہیں ہٹائی جاتیں ایران کے لیے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھنے کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ ایران کے پارلیمنٹ مجلس شورہ اسلامی نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں کمی کے فیصلے اور صدر ایران کی جانب سے یورپی ملکوں کو لکھے جانے والے خط کے مطابق امریکہ کے مخاصمانہ اقدامات اور یورپی ممالک کی جانب سے واشنگٹن کا ساتھ دیے جانے کے خلاف گزشتہ دنوں ایک قانون کی منظوری دی تھی، جسے پابندیوں کے خاتمے کی اسٹریٹجک پالیسی کا نام دیا گیا تھا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے امریکی کانگریس کے لیے پیش آنے والے واقعات کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکیوں نے اپنے ملک کے لیے ٹرمپ سے لاحق سیاسی خطرے کو محسوس کر لیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اس کے باوجود کے علاقے میں امریکہ کے دوست ملکوں نے ٹرمپ کے طرفداروں کی جانب سے امریکی کانگریس پر بدھ کے روز کیے جانے والے حملے کو ایک عام سی بات اور معمول کا واقعہ قرار دینے کی کوشش کی ہے، مگر اس حملے کی حقیقت نے نام نہاد امریکی جمہوریت کی ساری قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے طرفداروں اور حامیوں کی جانب سے بدھ کی رات امریکی کانگریس کی عمارت پر کیے جانے والے حملے کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ امریکی حکام اس قسم کا گندا کھیل دیگر ملکوں میں کراتے رہے، مگر ٹرمپ نے اس طرح کا ننگا ناچ خود امریکہ میں ہی کروا دیا۔ امریکی کانگریس پر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے نے امریکہ کی حقیقت پوری دنیا پر عیاں کر دی ہے۔ اس موضوع پر تبصرہ کرتے ہوئے تہران میں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد مہدی شرافت کہتے ہیں،
بدھ 6 جنوری کو ایک بار پھر امریکی جمہوریت کی حقیقت دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئی۔ جس طرح امریکی صدر ٹرمپ کے کہنے پر ان کے حامیوں نے کانگریس پر حملہ کیا، اندر داخل ہو گئے، توڑ پھوڑ کی اور اراکین کانگریس کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا اور کافی دیر تک کانگریس پر قابض رہے، وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ امریکہ میں جمہوریت کا کیا حال ہے۔ اگرچہ اراکین کانگریس نے ٹرمپ کی صدارت کے جو چند روز باقی بچے ہیں ان میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور انہیں برطرف کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن امریکی نائب صدر مائک پینس نے آئین کی 25ویں ترمیم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے خلفشار اور کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ملک کو خلفشار اور آشوب کے حوالے کر دینے کی توانائی موجود ہو تو اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہی ملک کی کانگریس پر، اپنے ہی ملک کی پارلیمنٹ پر حملہ کروا کے، جس کو امریکہ کی تاریخ کا بدترین واقعہ قرار دیا جا رہا ہے، جس طرح جمہوریت کی توہین کی اور اپنے ملک کے قوانین کو پامال کیا، وہ ان کے خلاف آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت قانونی اقدام کے لیے کافی ہے۔ لیکن امریکہ کے ارباب حل و عقد کو یہ خوف ہے کہ ٹرمپ بلوائیوں کو میدان میں اتار سکتے ہیں۔ اس سے اس بات کی بھی عکاسی ہوتی ہے کہ امریکہ میں قانون اور نظم و نسق کے نفاذ کا نظام کتنا کمزور ہے کہ ایک سرکش کے سامنے اس طرح سے بے بس ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کی رات جاری ہونے والے اپنے ویڈیو پیغام میں بائیڈن سے اپنی شکست کا اعتراف تو کیا اور یہ اعلان بھی کیا کہ اب ان کی ساری توجہ انتقال اقتدار پر مرکوز رہے گی، لیکن اپنے انتہا پسند بلوائی حامیوں کو کانگریس پر حملے کے لیے ورغلانے پر نہ شرمندگی کا اظہار کیا اور نہ ہی زبانی معذرت کی ضرورت محسوس کی۔ انہوں نے اپنے حامی بلوائیوں کے اس اقدام پر تنقید کرنا اور اس کو غلط کہنا بھی گوارا نہیں کیا، جس نے امریکی جمہوریت کو دنیا کے سامنے اس طرح سے بے نقاب کر دیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ٹرمپ کے حامی بلوائیوں نے کانگریس پر حملہ کیا، سیڑھیاں لگا کے دیواریں پھلانگ کے کانگریس میں داخل ہوئے، اور ان کے اس حملے میں 4 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے، بہت سے امریکی سیاستدانوں اور رہنماؤں، حتیٰ واشنگٹن ڈی سی کی میئر نے اس کو دہشت گردی کہا ہے، لیکن امریکی پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں نے اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر کاروائی نہیں کی. جبکہ ابھی چند ماہ قبل جب امریکہ میں بلیک لائیو میٹر کے تحت مظاہرے ہو رہے تھے اور اسی تحریک کے تحت نسل پرستی کے مخالفین نے وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے سامنے مظاہرے کیے، تو پولیس اور سیکورٹی فورس نے انہی مذکورہ مراکز کے قریب بھی ان لوگوں کو آنے سے روک دیا. لیکن ٹرمپ کے حامی بلوائی کانگریس پر حملہ کر کے اور اس پر قابض ہو گئے، اور پولیس اور سیکورٹی اہلکار خاموش تماشائی بنے رہے. یقین مانے، اگر کہیں نسل پرستی کے مخالفین کانگریس میں داخل ہونا تو درکنار، اگر اس کے قریب بھی پہنچنے کے لیے سیکورٹی حصار کو توڑنے کی کوشش بھی کی ہوتی تو 4 کی جگہ پر کم سے کم 400 لاشیں گر گئی ہوتی.
اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
شکریہ طہٰ شمیم. سامعین، یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے نمائندے کو یمنی قوم کی مصائب و علام و درد و غم نظر نہیں آتے، اور یہ عالمی ادارہ یمن پر سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت بند کرانے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کرتا. یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گریفتھس کو یمنی قوم کے مصائب و علام و درد و غم نظر نہیں آتے، اور یہ عالمی ادارہ یمن میں سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت بند کرانے کے لیے کوئی مؤثر اقدام عمل میں نہیں لاتا، جبکہ بہت سے مسائل و مشکلات کی وجہ یمن کا مکمل محاصرہ اور یمن کے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کی سرگرمیوں کو معطل کیا جانا ہے. اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی جمعرات کے روز ریاض کا دورہ کرنے کے بعد عدن پہنچے، اور وہاں انہوں نے یمن کی مستعفی حکومت کے صدر منصور الہادی اور دیگر حکام سے ملاقات کی. رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے منصور ہادی سے یمن میں جنگ بندی کے لیے مشترکہ اعلامیے کے بارے میں کوئی گفتگو تک نہیں کی، جبکہ 2020 میں اقوام متحدہ کا ہدف یمن میں جنگ بندی اور دونوں فریقوں کے درمیان سمجھوتے کا مسودہ تیار کرنا اور اس ملک میں سیاسی عمل کا آغاز کرنا قرار دیا گیا تھا. دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے رکن نے متحدہ عرب امارات کو نصیحت کی ہے کہ وہ یمنی قوم کے خلاف مسلط کردہ جنگ سے دستبردار ہو جائے. یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو چاہیے کہ قطر کے لیے جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے سبق حاصل کرے اور سعودی عرب کا تابع دار و فرما بردار نہ بنے. انہوں نے کہا کہ یمن پر جارحیت کے آغاز میں قطر نے بھی سعودی عرب کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود سعودی حکومت نے حکومت قطر کے خلاف بغاوت کی کوشش کی. سعودی عرب اور اس کے بعض اتحادی ممالک، امریکہ اور دیگر ملکوں کی حمایت سے 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے کر رہے ہیں. اس عرصے میں دسیوں ہزار یمنی شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، یادوں کے جھروکے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 دے 25 جمادی الاول اور 9 جنوری کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے. 25 جمادی الاول سن 643 ہجری قمری کو موجودہ شام کے شہر حلب میں عرب عالم و ادیب ابن یعیش کا انتقال ہوا. انہوں نے حلب، موصل اور دمشق میں حدیث و نحو کی تعلیم حاصل کی اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئے. ابن یعیش نے بہت سے شاگرد تیار کیے جن میں سے ہر ایک اپنے دور کی اہم شخصیات کی صف میں شامل ہوا اور ان میں 7ویں صدی ہجری قمری کے مشہور مورخ اور ادیب ابن خلکان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. نو جنوری سن 1792 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ اور روسی بادشاہت کے درمیان جاسی کے مقام پر ایک امن معاہدے پر دستخط ہوئے. اس معاہدے پر دستخط کے بعد 18ویں صدی میں یورپ کی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا. واضح رہے کہ یہ جنگیں اگست سن 1787 میں روسی اور آسٹریائی سلطنت کے اتحاد کے خلاف اعلان جنگ کے بعد شروع ہوئیں. جنگ ختم ہونے کے بعد روسیوں نے جزیرہ نمائے کریمیا سمیت سلطنت عثمانیہ کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا. نو جنوری سن 1768 عیسوی کو فرانس کے انقلابی سردار لازار ہوش پیدا ہوئے. انہوں نے انقلاب فرانس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. لازار ہوش کی اصل شہرت مہاجرین کے نام سے مشہور انقلاب فرانس کے مخالفین کو کچلنے کی وجہ سے ہے. برطانیہ بھاگ جانے والے مہاجرین برطانیہ کی مدد سے جون سن 1795 میں فرانس کے مغربی ساحلوں پر اترے تاکہ جمہوری نظام کا خاتمہ کر سکیں، لیکن انقلاب کے حامیوں نے لازار ہوش کی قیادت میں انہیں شکست دی. لازار ہوش کا سن 1797 میں صرف 29 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. نو جنوری سن 1841 عیسوی کو ڈاکٹر جان گل گرسٹ کا انتقال ہوا. وہ سن 1759 میں ایڈنبرا میں پیدا ہوئے تھے، جہاں انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی اور سن 1782 میں ہندوستان چلے گئے. گل گرسٹ بے حد ذہین اور دور اندیش تھے. بمبئی کے ساحل پر قدم رکھتے ہی انہوں نے اس حقیقت کو محسوس کر لیا کہ جب تک وہ ہندوستانی زبان پر مکمل عبور حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ وہاں کی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے. انہوں نے اپنی طبی پریکٹس چھوڑ کر لسانیات میں مہارت حاصل کرنی شروع کر دی. 3 سال کی قلیل مدت میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہندوستانی زبان پر عبور حاصل کر لیا، بلکہ ہندوستانی زبان کی قواعد اور لغت پر ایک کتاب کے لیے خاصا مواد بھی اکٹھا کر لیا. اس دوران وہ غازی پور میں مقیم رہے اور یہیں ان کی پہلی کتاب انگریزی ہندوستانی لغت چھپ کر منظر عام پر آئی. ان کی تصنیف، تالیف یا ترجمہ شدہ کتابوں کی تعداد 60 سے زیادہ بتائی جاتی ہے. بیس دے سن 1230 ہجری شمسی کو قاجاری دور کے سیاستداں اور صدر اعظم مرزا تقی خان المعروف امیر کبیر کو مرزا ناصر الدین شاہ کے حکم پر قتل کر دیا گیا. وہ ایران کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن میں ہی پسماندہ طبقے کی مشکلات اور ثروت مند طبقے کی عیش پرستی کو اچھی طرح محسوس کیا. انہوں نے کمزور طبقے پر قاجاری بادشاہوں کے ظلم و ستم کو بھی نزدیک سے دیکھا. امیر کبیر ناصر الدین شاہ قاجار کے دور اقتدار میں صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے. وہ ایک آزاد منش، مومن اور علم دوست انسان تھے. ان کو ایران میں تعلیم و تربیت اور تہذیب و ثقافت کے میدان میں جدید نظریات اور اصلاحات کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ملک میں غیر ملکی مداخلتوں کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ پچیس جمادی الاول سن 1370 ہجری قمری کو معروف استاد اور مرجع دین آیت اللہ مرزا محمد فیض قمی نے ایران کے مقدس شہر قم میں وفات پائی۔ وہ قم ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ برسوں کی تحقیق اور مطالعے کے بعد وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ تشریف لے گئے اور وہاں آخوند خراسانی جیسے بزرگ علماء سے قصب فیض کیا۔ وہ سن 1333 ہجری قمری میں اپنے وطن قم واپس آ گئے اور اس شہر کے حوزہ علمیہ میں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ نو جنوری سن 1964 عیسوی کو نہر پاناما کے علاقے میں امریکی پرچم لہرائے جانے کی وجہ سے پاناما میں زبردست شورشوں کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس ملک کے کچھ لوگ امریکی فوج کے ہاتھوں ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران پاناما کے 134 علاقوں میں فوجی اڈے قائم کیے اور عملاً اس ملک پر فوجی قبضہ کر لیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خَا پَیدَا زَمِن اَزْهُ بِعُو سَاكِن فَلَك دَرْ عِشْقِ يُو شَیدَا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دی دہبینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دی دہبینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ لوں از غرق نجینا، نہ آدم یافتے توبہ، نہ لوں از غرق نجینا، وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن، فلک در عشق شیدا.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام خلقت کی رانائیوں کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں. جی ہاں سامعین، پروگرام کے حوالے سے اپنی آرا سے بھی ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا.
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. بیشتر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، اور عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں. اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے. خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل فکر و نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں. سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بھی بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں. لہذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں. مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں، اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں. لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں.
سامعین، عصر حاضر میں بہت سے مسائل میں لوگوں کے احساسات ایک جیسے ہو گئے ہیں جن سے پوری انسانیت دوچار ہے. معاشرے میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں جو اپنے روزمرہ کے امور اور وظائف کو انجام دینے میں تھکاوٹ اور سستی و کاہلی کا احساس کرتے ہیں. اب ان کے اندر پہلے کی طرح ناکام کرنے کا حوصلہ باقی رہ گیا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں میں جلدی بیدار ہونے کا جذبہ باقی رہ گیا ہے، اور پورے شوق و لگن سے کام کرنے کا جذبہ بھی باقی نہیں رہا ہے. یہاں تک کہ گھریلو زندگی میں بھی چند برسوں کے بعد ہی میاں بیوی میں پہلے جیسی محبت و الفت اور ہیجان و جاذبیت باقی نہیں رہتی، اور اپنی زندگی کو ایک ہی جیسا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی ایک مایوس زندگی بسر کرتے ہیں جو ہر طرح کے پیار و محبت سے آری ہوتی ہے. اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ روزانہ کے کام کاج اور امور کی انجام دہی میں تکرار سے پیش آنے والی سستیوں اور کاہلیوں نے انسان کی زندگی پر بے شمار منفی اثرات مرتب کیے ہیں. مثال کے طور پر، ہماری نظروں میں فطرت اور کائنات کے جس میں ہم اور تمام موجودات زندگی بسر کر رہے ہیں ایک جیسی اور عام سی ہو کر رہ گئی ہے. حالانکہ کھانے پینے، افزائش نسل، کام کاج اور آرام اور موجودات میں سے ہر ایک کا اپنی اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے میں واضح اور قابل مشاہدہ فرق نظر آتا ہے. بہت سے مواقع پر روزانہ کے تھکا دینے والے یہ امور انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری نگاہیں فطرت اور دنیا میں، کہ جس میں ہم اور تمام مخلوقات زندگی بسر کر رہے ہیں، معمولی اور ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ غذا، افزائش نسل، آرام و سکون، سرگرمیاں اور ہر مخلوق کی اپنی اپنی ضرورتوں کا پورا ہونا خود جاذب نظر اور قابل غور ہے، اور یہ بہترین مطالب اور حیرت انگیز اسرار و رموز کو ہمارے سامنے اجاگر کرتے ہیں۔ لیکن دقیق نظروں سے فطرت پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے فطرت کے بہت سے مناظر ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ در حقیقت گھاس پھوس، جانوروں کے رہن سہن پر ہماری نظریں، یہاں تک کہ ہماری زندگی بھی روزمرہ کے امور انجام دینے کی وجہ سے غمزدہ ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے کام اور ہماری ذاتی زندگی اور ہمارے تمام مسائل ہماری نظروں میں بے وقت اور سست اور تھکاوٹ آمیز ہو کر رہ گئے ہیں۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ بہت سے انسان سورج کے نکلنے اور ڈوبنے، پانی کے وجود، پہاڑ، زمین کی گردش اور موسم کی آمد و رفت کے وجود کی عادتوں سے مانوس ہو گئے ہیں۔ البتہ ان باتوں سے غافل ہیں کہ یہ تمام امور علم و قدرت کی بنیاد پر جاری و ساری ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز نہ ہو تو انسانی زندگی مشکلات سے دوچار ہو کر رہ جائے گی۔ آخر ہم خود اپنے آپ سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ اگر کسی دن سورج ڈوب جائے اور ڈوبنے کے بعد طلوع نہ کرے تو انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کون شخص اس عالم ہستی کے نظام کو چلانے والا ہے؟ آخر یہ سوال کیوں بعض لوگوں کے لیے بے اہمیت ہو گیا ہے کہ وہ دنیا کے جس کا اس نے پوری زندگی مشاہدہ کیا ہے، اور اپنی تحقیق و جستجو سے جو علم و دانش حاصل کیا ہے، اور اس علم کے حصول کی بنا پر روز بروز اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، آخر کس طرح وجود میں آیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دانہ، پانی، مٹی اور ان پر پڑنے والی روشنی کے درمیان ہمیشہ رابطہ پایا جاتا ہے؟ آئیے خود اپنی خلقت کے بارے میں دوبارہ غور و فکر کریں۔ اگرچہ انسانوں کی ایک دوسرے سے شباہت اور اس کے اندرونی اور بیرونی جسمانی حصے ہمارے لیے بالکل واضح اور روشن ہیں، جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہم اس بارے میں سوالات تیار کر کے اس کے جوابات کے ذریعے خلقت و علم کی عظمت کو مزید واضح کر سکتے ہیں، کہ جو انسان کو ایک خالق کی جانب متوجہ کر کے روزانہ کے تھکا دینے والے امور سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔
اب ہم اپنی بحث کو اپنے جسم کے سب سے بلند و بالا حصے سے شروع کرتے ہیں، اور خود اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آخر ہماری کھوپڑی کیوں ایک حصے میں نہیں ہے بلکہ چند ٹکڑوں پر مشتمل ہے؟ اگر ہم ذرا سا بھی غور و فکر کر لیں تو واضح ہو جائے گا کہ چونکہ ہماری کھوپڑی اندر سے خالی ہے، لہذا چند ٹکڑوں سے مل کر بنی ہے، اور اگر یہ چند ٹکڑوں پر مشتمل نہ ہوتی تو بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتی اور ویران ہو جاتی۔ یا اسی طرح خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر سر پر بال ہونے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ کتنی عمدہ بات ہے کہ بال سر کے بالائی حصے پر ہے، چونکہ بال کی جڑوں کے ذریعے ہی تیل دماغ تک پہنچتا ہے، اور بالوں کی جڑوں میں جو سوراخ ہے اس سے گرمی باہر نکلتی ہے، اور جو سردی یا گرمی دماغ تک پہنچتی ہے وہ دفع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کیا آپ کی نظر میں ناک کی خلقت کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم ہیں؟ اگر ہم ذرا سا غور و فکر کر لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ناک کا سوراخ اس کے نیچے کی جانب میں بنایا گیا ہے تاکہ دماغ میں پایا جانے والا مزید مادہ اس کے ذریعے سے باہر نکل جائے، اور اسی سوراخ کے ذریعے خوشبو یا بدبو دماغ تک پہنچ جائے۔ لیکن اگر ناک کا سوراخ اوپر کی جانب ہوتا تو نہ دماغ کی زائد چیزیں ہی باہر نکلتیں اور نہ ہی کسی چیز کی بو دماغ تک پہنچتی۔ اگر ہم مندرجہ بالا جوابات کو صحیح مان لیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تمام دانت کو ایک جیسا کیوں نہیں خلق کیا گیا؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ تمام دانت ایک طرح کے ہوتے؟ یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا تھا، اور غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ سامنے کے دانت بہت ہی تیز یعنی دھار نما ہیں تاکہ غذا کو چبا سکیں، اور چبانے والے دانت چوڑے ہیں تاکہ کھانے کو مہین کر کے حلق سے نیچے اتار دیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام دانت ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن ہر ایک اپنے اپنے کام کو بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ اب چونکہ انسان کے بدن کے تمام حصوں کے بارے میں اتنی زیادہ دقیق تحقیق و جستجو ہوئی ہے، تو کیا اب آپ کو حیرت نہیں ہے؟ کیا روزانہ کے امور سے کچھ نجات حاصل نہیں ہوئی؟ کیا آپ کی نظر میں ہاتھوں پر بال کا ہونا اور ہتھیلیوں پر بال کا نہ ہونا بھی علت و قانون کے مطابق ہے؟ جی ہاں، جس شخص نے ہاتھوں کو خلق کیا ہے اس نے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو بغیر بال کے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس سے ہر چیز کا احساس کر سکیں، یعنی سردی، گرمی، کھردرا پن اور نرم و نازک اشیاء کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ لیکن اگر ہاتھ کی ہتھیلیوں پر بال ہوتے اور انسان کسی چیز کو ہاتھ مل لیتا تو اس چیز کی حقیقت کو درک بھی نہیں کر پاتا۔ جی ہاں، جسم کی بناوٹوں، باریکیوں اور اس کے فلسفے کو سننے اور سمجھنے کے بعد یقیناً آپ کچھ نہ کچھ ضرور حیرت زدہ ہوئے ہوں گے۔ ہم اپنے بدن کی خصوصیات اور باریکیوں کو عام طرح سے اور عوام پسند معتبر و آسان دلیلوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر بدن کے کسی حصے میں زخم ہو جائے یا اسے کاٹ کر الگ کر دیا جائے تو خون ضرور نکلے گا اور وہ شخص ہمیشہ درد میں مبتلا رہے گا۔ لیکن آپ کی نظر میں بال اور ناخون میں یہ خصوصیتیں کیوں نہیں پائی جاتیں؟ چونکہ یہ دونوں عضو ہمیشہ رشد کرتے اور بڑھتے رہتے ہیں اور ہمیشہ چھوٹے اور کاٹے جاتے ہیں، لہذا ان کے اندر حس نہیں پائی جاتی کہ انہیں کاٹتے وقت انسان کو درد محسوس ہو۔ اگر انسان کو ناخون کاٹتے یا بال کٹواتے وقت درد کا احساس ہوتا تو وہ خوف و وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یا تو دونوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتا کہ ایسے ہی بڑھتا رہے، یا یہ کہ اس مصیبت و پریشانی کو برداشت کرتا اور انہیں چھوٹا کرتا۔ کیا آپ نے اب تک کبھی غور کیا ہے کہ زانو یعنی گھٹنا باہر کی طرف جھکتا ہے نہ کہ اندر کی طرف؟ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس نے زانو کو باہر کی طرف جھکنے پر خلق کیا ہے تاکہ انسان خود سے راستہ طے کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تمام چالیں اور حرکتیں منظم و مرتب ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو راستہ چلنے میں اسے بہت زیادہ دشواری ہوتی۔ اسی طرح منہ میں آنے والے تھوک کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کیا یہ عبث و بیکار چیز ہے؟ کیا اس کے وجود میں کوئی خاص مصلحت پائی جاتی ہے؟ کیا کسی بھی فرد بشر کو اس کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے اس تھوک کے بنانے میں کتنی تدبیر و ظرافت سے کام لیا ہے کہ منہ سے نکلنے والا تھوک ہمیشہ نیچے کی طرف گرے گا تاکہ منہ اور حلق کو ہمیشہ تر رکھے اور یہ دونوں خشک نہ ہوں؟ اگر یہ دونوں جگہیں سوکھی ہوں گی تو انسان بہت تیزی کے ساتھ موت کے منہ کا نوالا بن جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں منہ میں پانی نہ ہوگا کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی خشک غذا کو نرم کر کے ہمیشہ اس کو مقصد تک پہنچائے، اور وہ مقصد اس کا معدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ تھوک یعنی تراوٹ سفرا اور سودا تک پہنچتا ہے، اور یہ چیز ہر اعتبار سے انسان کے فائدے میں ہے، کیونکہ اگر سفرا خشک ہو جائے تو انسان وادی ہلاکت میں داخل ہو جائے گا۔ جب انسان اپنے بدن کے اعضاء میں سے ہر ایک عضو کے لیے کوئی دلیل پیدا کرتا ہے تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہتا کہ وہ قبول کرے کہ اس کا خالق دانا و قدرت مند ہے، جس نے اپنی والہانہ محبت سے انسان کے بدن کو ایسے سانچے میں خلق کیا ہے جس کے تمام اعضاء بہترین اور عقلی اعتبار سے اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ اس مہربان خالق نے معمولی سے معمولی اجزاء پر بھی خاص توجہ دی ہے، یہاں تک کہ اس نے کان کو پیج در پیج طریقے سے خلق فرمایا ہے تاکہ جب آواز کان کے اندر پہنچے تو اسے توڑ مروڑ دے اور کان کے پردے کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور انسان کو تیز آواز سے کوئی صدمہ نہ پہنچے۔
ان تمام باتوں کے پیش نظر ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ غور و فکر کریں اور اپنے اطراف و جوانب کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کریں، تو ایسی صورت میں اپنی خلقت کے بارے میں رفتہ رفتہ دنیا کی حقیقی خلقت اور اس کے منظم ہونے کی معرفت حاصل کر لیں گے، اور وہ دنیا کے جو روزانہ ہمیں مشکلات و پریشانیوں سے دوچار کرتی رہتی ہے وہ جالب نظر اور خوشنما ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم اس بات کی جانب متوجہ ہو جائیں گے کہ ایک شفیق و مہربان خالق نے اپنے علم و قدرت سے ہمارے بارے میں فکر و تدبیر سے کام لیا اور ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری خلقت میں ظرافت سے کام لیا تاکہ ہم بہترین زندگی بسر کر سکیں۔ اسی بنا پر اس نے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتوں کو بھی مہیا کیا۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات، نئی نسل کو نئی تکنیک کی طرف ترغیب کی ضرورت، صدر روحانی۔ الیوم السابع، غاصب اسرائیلی فوجیوں نے غیر قانونی بستیوں کے خلاف مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے داغے۔ واشنگٹن پوسٹ، استعفے یا مواخذے کے لیے ٹرمپ پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان، پابندیاں ہٹائے بغیر ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے معنی نہیں، قائد انقلاب اسلامی۔ سامن، روزنامہ کیہان نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے قم کے عوام کے قیام کی سالگرہ کے موقع پر اپنے ٹی وی خطاب میں اس فیصلہ کن قیام، اس کے دینی اور امریکہ مخالف مفہوم و مضمون کے تحفظ پر زور دیا۔ آپ نے اس موقع پر ملک میں کورونا ویکسین کی پیداوار کو قابل فخر قرار دیا اور علاقے میں ایران کی موجودگی اور اس کی دفاعی اور میزائلی طاقت کو علاقے میں استحکام کا باعث قرار دیا اور ایران کی اصولی پالیسی جاری رہنے پر تاکید کی۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں ہمیں امریکہ کی واپسی کی کوئی جلدی نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ پابندیاں فوری طور پر اور پوری طرح سے ختم کی جائیں۔ القدس العربی، امریکی جاکی کا پولیس پر غصہ، کانگریس پر حملہ، اگر مسلمانوں نے کیا ہوتا تو ان کی لاشیں بچھا دی جاتی۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ امریکی ٹی وی چینل ایم ایس این بی سی کے اناؤنسر جو اسکاربورو نے امریکی پولیس پر کانگریس کی عمارت پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ نرمی کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کیپیٹل پر حملے کے وقت پولیس کے رویے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے شرمناک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر حملہ کرنے والے سیاہ فام ہوتے یا مسلمان تو ان کے ساتھ پولیس کا رویہ مختلف ہوتا۔ انہوں نے جو مارننگ پروگرام میں کہا کہ اگر یہ باغی سیاہ فام ہوتے تو ان کے سر پر گولی ماری جاتی۔ خدایا، اگر وہ مسلمان ہوتے تو عمارتوں کی چھتوں سے ان پر فائرنگ کی جاتی۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، عمران خان کا کوئٹہ روانگی کا فیصلہ، طیارے کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ روزنامہ جسارت، مظلوموں کو بلیک میلر کہہ کر زخموں پر نمک پاشی کی گئی، نواز شریف۔ ہندوستان ٹائمز، ہم ہندوستان میں بنی دو کورونا ویکسینوں کے ذریعے انسانیت کو بچانے کے لیے تیار ہیں، وزیراعظم مودی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، حکومت سے مذاکرات کامیاب، دھرنا ختم، آج تدفین۔ وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان اور دھرنا منتظمین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد منتظمین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ شہداء کی آج تدفین ہوگی۔ اخبار اس بارے میں مزید لکھتا ہے کہ حکومت کا شہداء کمیٹی سے تحریری معاہدہ ہو گیا، حکومت نے ہزارہ برادری کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے۔ وزیر اعلی رات 12 بجے مذاکرات کے لیے پہنچے، منتظمین کے مطالبات منظور کرتے ہوئے معاہدے پر دستخط کیے۔ شہداء کمیٹی کے مطالبے پر جی آئی ٹی بنے گی، جس میں 2 شہداء کے لواحقین اور 2 حکومتی نمائندے شامل ہوں گے۔ اس کی ہر ماہ میٹنگ ہوا کرے گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور ان کے ادارے مل کر سیکورٹی پلان بنائیں گے۔ روزنامہ انقلاب، مودی ٹرمپ دوستی کا خمیازہ اب ہندوستان کو بھگتنا ہوگا۔ کانگریس، روزنامہ انقلاب نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ امریکی جمہوریت کو تہو بالا کرنے والے واقعے کے ذمہ دار ڈونالڈ ٹرمپ جیسے غیر ذمہ دار شخص کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے احمد آباد میں ٹرمپ کی انتخابی مہم کے لیے ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا تھا، جبکہ کسی دوسرے ملک کے صدارتی انتخابات کے لیے اس طرح کی ریلی کا انعقاد خارجہ پالیسی کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹرمپ کے لیے خارجہ پالیسی کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس طرح کی ریلی کا انعقاد کیا۔ اب چونکہ ٹرمپ کی شکست پر مہر لگ چکی ہے، اس لیے ٹرمپ اور مودی کی دوستی کا خمیازہ مستقبل میں ہندوستان کو بھگتنا پڑے گا۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی بعض اہم سرخیاں۔ ارنا، ایران کے لیے محسوس کیے جانے والے معاشی فوائد جے سی پی او کو معنی دیں گے۔ فارس نیوز، متحدہ عرب امارات یمن کے خلاف جنگ اور ایران کے خلاف بلا وجہ کی دشمنی ختم کرے۔ انصار اللہ۔ اور الفرات نیوز، الحشد الشعبی کے فوجیوں کے لیے جلد ہی کالونیاں تعمیر کی جائیں گی۔ فالح الفیاض۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے، اس کے بعد پروگرام انداز جہاں نشر ہوگا، اور انداز جہاں پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام درخشاں ستارے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
سامن، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، اسلامی تہذیب و ثقافت میں علماء دین کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و عرفا ہے، اور انہیں امت کے درمیان پیغمبروں کا جانشین قرار دیا گیا ہے۔ وہ روایتیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، ان میں علماء کو دین اسلام کا محافظ، زمین کے چراغ اور انبیاء کرام کے وارث کے عنوان سے پہچنوایا گیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن خدا بند عز و جل عالم اور عابد کو بلائے گا، جب یہ دونوں پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا کہ تم ٹھہرو اور تم نے جن لوگوں کو نیک راستے کی سمت ہدایت کی ہے ان کی شفاعت کرو۔ سامن، ان پروگراموں میں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم مکتب تشیع کے بزرگ علماء کی بابرکت زندگی، ان کے مقام و منزلت، ان کے پاکیزہ اعمال و کردار اور رفتار و گفتار سے آپ کو روشناس کرائیں۔ امید ہے کہ ہمارے تمام پروگرام آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوں گے۔
سامعین، آج کے پروگرام میں ہم علماء تشیع کے ایک عظیم فقی یعنی سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ کی، جو چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کی برجستہ شخصیت اور شیعوں کے درمیان با اثر اور معتبر شخص تھے، سے روشناس کرا رہے ہیں۔ آپ کا نام علی بن حسین بن موسیٰ تھا اور آپ سید مرتضیٰ شریف مرتضیٰ، علم الہدا اور عظیم فقی اور متکلم کے نام سے مشہور تھے۔ آپ نے چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں زندگی بسر کی۔ علمی اعتبار سے آپ اتنے عظیم مرتبے پر فائز تھے کہ اس زمانے میں کوئی بھی اتنے بلند درجے پر نہیں پہنچا تھا۔ سید مرتضیٰ علم الہدا علیہ الرحمہ اپنے زمانے میں رائج بہت سے علوم، من جملہ کلام، فقہ، اصول، تفسیر، فلسفہ اور نجوم و ادبیات میں سر فہرست تھے اور در حقیقت شیخ مفید علیہ الرحمہ کے برجستہ شاگردوں میں شمار ہوتے تھے اور ان کے بعد فقہ کے رئیس و پیشوا اور اپنے زمانے کے متکلم اور مرجع تقلید بھی شمار ہوتے تھے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو پانچویں صدی ہجری قمری کا مروج مذہب جانتے تھے۔
سید مرتضیٰ علم الہدا علیہ الرحمہ اپنے والد ماجد اور اپنے بھائی سید رضی کے بعد 30 برسوں تک سادات کے رئیس و پیشوا یعنی نسل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست، امیر حجاج یعنی حاجیوں کے سرپرست اور دیوان عدالت کے سربراہ تھے۔ اس عدالت میں عوام، حاکموں اور والیوں سے اپنی مشکلات و پریشانی بیان کرتے تھے اور وہ ان کے مسائل کو حل کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ سید مرتضیٰ علم الہدا علیہ الرحمہ کی نظر میں ظالم و جابر حاکم کا ایسی حالت میں تعاون کہ جب انسان اپنی ذمہ داری پر مسلمانوں سے ظلم و ستم دور کر کے عدل و انصاف قائم کرے یا الہی قوانین کا اجرا کرے صحیح ہے۔
سید مرتضیٰ علم الہدا علیہ الرحمہ مفکر معقولات تھے یعنی منطقی سوچ رکھتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ خداوند عالم کے وجود کے اس بات کے لیے عقلی دلائل اور استدلال کا ہونا واجب ہے اور خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے صرف دینی عبارتیں کافی نہیں ہیں، کیونکہ دینی متون اسی وقت قابل اعتبار ہوں گے جب اس سے پہلے خداوند عالم کا وجود عقلی دلیلوں سے ثابت ہو چکا ہو اور اس کے بعد صفات کی شناخت ہو چکی ہو۔ سید مرتضیٰ علم الہدا کے عقیدے کی بنیاد قرآن کریم کی تعلیمات سے ہے کہ اصول دین من جملہ خداوند عالم، نبوت، امامت، معاد اور عدل پر عقیدہ کہ جو در حقیقت اسلامی اصول کی اصل و اساس ہے، تقلید کی بنیاد پر اور دوسروں کے قول پر صرف اعتماد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان اصولوں کے ساتھ ساتھ عقل کے ذریعے بھی خداوند عالم کا وجود انسان کے لیے ثابت ہو، پھر اس کے بعد تمام ارکان دین کو قبول کرنے کے لیے دینی متون سے مدد حاصل کریں۔ سید مرتضیٰ علم الہدا نے عقائد اور کلامی بحثوں میں عقل کے حجت ہونے پر تاکید کیا ہے اور جو چیز بھی خلاف عقل ہو اسے باطل قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی روایت عقل کے مخالف ہوتی ہے تو آپ عقل سے موافقت کرنے والی روایتوں کو صحیح قرار دیتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ جو بھی روایتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ سب کے سب صحیح نہیں ہے، کیونکہ سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ کے زمانے میں بغداد میں فرقہ معتزلہ بھی بہت زیادہ سرگرم تھے اور وہ بھی ایک طرح سے علوم عقلیہ کے ماہر شمار ہوتے تھے۔ بعض لوگوں نے سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ کو بھی معتزلوں میں شمار کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ شیعہ افکار میں بعض مہم ترین اصل من جملہ امامت، عصمت، ارادہ الہی اور انسانی میں معتزلہ کے مخالف تھے۔ سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ فقہی افکار میں بھی عقل کو لازم قرار دیتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر حکم دین کے اس بات کے لیے دلیل نقلی موجود نہ ہو تو عقل خود تنہا طور پر حکم شریعت کو کشف کر سکتی ہے۔ سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ فقہ شیعہ میں اجتہادی اصول و قوانین معین کرنے والوں میں سر فہرست تھے۔
سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ نے اہل تشیع کے لیے بہت ہی گراں قدر کتابیں اور مفید آثار میراث کے عنوان سے چھوڑے ہیں۔ مرحوم علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الغدیر میں ان کے آثار کی تعداد 86 تحریر کی ہے، جن میں سے ایک اہم کتاب 20,000 اشعار پر مشتمل دیوان ہے۔ سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ کے فقہی آثار میں اہم کتاب الانتصار کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب جو فقہی کتابوں کا پہلا نمونہ ہے جس میں اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان پائے جانے والے اختلافی مسائل کا ذکر کیا ہے، اور اس میں بہت سے ایسے احکامات کا بھی ذکر ہوا ہے جو صرف اہل تشیع سے مخصوص ہیں۔ سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ کے دیگر فقہی آثار میں کتاب الناصریات بھی ہے، جس میں انہوں نے اپنے جد علام ناصر کبیر کے فقہی نظریات کی تشریح کی ہے۔ اسی طرح سے علم اصول میں شیعوں کی مفصل اور جامع کتاب الزریعہ الی اصول الشریعہ بھی سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ نے ہی تالیف فرمائی ہے، جس میں اہل سنت کے نظریات کے بارے میں اپنا موقف بیان کیا ہے۔ اس کتاب کو علم اصول شیعہ کی اساس و بنیاد اور علم اصول اہل سنت کے نظریات کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ نے فقہ و تفسیر، حدیث، اشعار اور فنون ادب پر مشتمل کتاب اعمالی اور امامت کے بارے میں کتاب شافی تحریر فرمایا ہے۔
سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ اپنے زمانے میں بہت زیادہ مشہور تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے درس میں شرکت کرنے والے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس زمانے کے بہت سے بڑے بڑے علماء اور دانشوران بھی آپ کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ ان کا گھر بہت ہی وسیع و عریض تھا، جسے بعد میں آپ نے مدرسے میں تبدیل کر دیا تھا، جس میں فقہ، کلام، تفسیر، لغت، شعر، نجوم اور ریاضی کا درس دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں تشنگان علوم و معرفت اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے بغداد آتے تھے، تاکہ سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ جیسے عظیم استاد سے کسب فیض کریں۔ البتہ ان میں سے اکثر طالب علم زندگی کے اخراجات برداشت کرنے اور علم کے سیکھنے میں پیش آنے والی ضرورتوں کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے نہایت ہی قسم و پرسی کے عالم میں رہا کرتے تھے۔ سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ نے اپنے گھر کے بعض حصے کو اہل علم سے مخصوص کر دیا تھا، اور طلاب علوم دینیہ کے لیے بہت بڑی لائبریری بھی قائم کی تھی، تاکہ طلاب استفادہ کریں۔ جس زمانے میں کتابیں خطی ہوا کرتی تھیں اور کتابوں کے شائع ہونے کا امکان نہ تھا، سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ کی لائبریری میں تقریباً 80,000 کتابیں تھیں۔ آپ کے دارالعلم میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے طلاب موجود تھے، جو آپ کے اخلاق و کردار سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اس سلسلے میں سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ نے جو ایک اور اہم کارنامہ انجام دیا، وہ اپنے ایک گاؤں کو فقہا اور دانشوروں کے کاغذ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بالآخر سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ جیسی عظیم المرتبہ شخصیت نے تقریباً 80 سال بابرکت زندگی گزارنے اور عظیم و معتبر کارنامہ انجام دینے کے بعد 25 ربیع الاول سن 436 ہجری قمری کو بغداد میں انتقال فرما گئے۔ آپ کو ابو الحسین نجاشی اور دوسرے شاگردوں نے غسل دیا، پھر آپ کے بیٹے سید محمد نے نماز جنازہ پڑھائی، اور بغداد کے محلے کرخ میں انہی کے گھر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد آپ کے جسم اطہر کو کربلا معلی منتقل کیا گیا، اور حرم سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام میں دفن کیا گیا۔ خدایا اس عالم ربانی کو ان کے اجداد طاہرین کے ساتھ محشور فرما، آمین۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور ناظرین آج ہم اس پروگرام میں امریکہ میں جمہوریت کی توہین اور پامالی کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے چند ہفتوں کے پس و پیش کے بعد آخرکار جمعرات کی شب اپنے ایک ویڈیو پیغام میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کے ہاتھوں اپنی شکست کا اعتراف کر لیا۔ اگرچہ ٹرمپ کو چند ہفتے قبل ہی اپنی شکست تسلیم کر لینا چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایسا نہیں کیا بلکہ ان کے بیانات اور تقاریر نے ملک میں کشیدگی کو ایسی ہوا دی کہ بدھ کے روز ان کے حامیوں نے کانگریس پر چڑھائی کر دی، جس کے دوران 4 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو کانگریس پر حملے کا اشتعال دلانے پر کوئی معذرت تو کجا یہ دعویٰ کیا کہ ان کی انتخابی ٹیم نے انتخابات کے نتائج پر اعتراضات کے لیے تمام تر قانونی راستے اختیار کیے ہیں، اور ہمارا مقصد بقول ان کے انتخابات کی صحت کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا تھا۔ بدھ کی شب ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت پر اس وقت حملہ کر دیا تھا جب وہاں حالیہ انتخابات میں ان کے ڈیموکریٹ رقیب جو بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کے لیے سینٹ اور ایوان نمائندگان کا مشترکہ اجلاس ہو رہا تھا۔ اس دوران کانگریس کے ممبران چھپنے پر مجبور ہو گئے، دفاتر میں توڑ پھوڑ کی گئی اور کانگریس کے امور 6 گھنٹے تک معطل رہے، اور شہر کی انتظامیہ کو رات گئے کرفیو نافذ کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کی عمارت پر ٹرمپ کے حامیوں کا یہ حملہ 1814 کی برطانوی لشکر کشی کے بعد کیا جانے والا سب سے شدید حملہ تھا۔ 1814 میں برطانوی فوج نے جنگ بلاڈن برگ میں کامیابی کے بعد امریکی کانگریس کی عمارت کو آگ لگا دی تھی، جس کے نتیجے میں کانگریس کی عمارت جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق گو کے 20 جنوری کو جو بائیڈن کو حلف اٹھانے سے روکنے کی غرض سے ٹرمپ کی کوششیں ناکامی سے دوچار ہو چکی ہیں، لیکن انتخابی نتائج کو بدلنے کے لیے ٹرمپ کو ملنے والی عوامی حمایت نے امریکی جمہوری اقدار کو بری طرح سے زد پہنچائی ہے، اور انتخابی نتائج پر اعتراضات اور پرتشدد احتجاج کے نتیجے میں امریکی جمہوریت کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔
آج کے پروگرام میں ہم اس واقعے کے تناظر میں امریکی جمہوریت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ٹرمپ کے خلاف آئین کی 25ویں ترمیم کو فعال کرنے سے نائب صدر مائک پینس کے انکار کے بارے میں بھی اپنے معزز مہمانوں کی رائے معلوم کریں گے، اور امریکہ میں جمہوریت کی اس کھلی توہین اور پامالی کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں دہلی سے حصہ لیں گے ہندوستان کے ممتاز اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر تسلیم رحمانی، اور جرمنی سے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر اسلم سید۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب سے اسکائپ کے ذریعے رابطہ برقرار ہو گیا ہے، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رحمانی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جناب۔
جناب، 6 جنوری کو امریکہ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں، تقریباً 100 سال پہلے علامہ اقبال نے اسی معاشرے کو دیکھنے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا۔ وہ اس آشیانے کی ناپائیداری کا ثبوت ہم کو یہ 6 جنوری کو امریکی جمہوریت کے قیام کے ٹھیک 232ویں سال میں ساری دنیا کے سامنے برہنا ہو کے سامنے آ گیا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ہزاروں لوگ وائٹ ہاؤس کے یہ کیپیٹل ہال کے باہر جمع ہوئے تھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی فیڈرل ایجنسی امریکہ کی، اس کو ان کے جمع ہونے کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ، آپ جانتے ہیں دنیا کے کسی بھی پارلیمنٹ میں یا ایوان صدر میں عوام کا اس طریقے سے مسلح ہو کے بے دریغ داخل ہو جانا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ملک کی پارلیمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ کئی سیکیورٹی نیٹورک سے بیریکیڈ سے ہم کو گزرنا پڑتا ہے، اور وہ تو یو ایس ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا یو ایس کا جو پریزیڈنٹ ہے سب سے بڑا ہائیلی سیکیورڈ پرسن ہوتا ہے، اور ان کا پارلیمنٹ سب سے زیادہ ہائیلی سیکیورڈ بلڈنگ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر سینکڑوں مسلح افراد پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، ان کے کیپیٹل ہال کے اندر داخل ہو پائے، تو یقینی طور پر سیکیورٹی ایجنسیوں کو کہا جا رہا ہے کہ لیپس ہو سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ڈیلیبریٹ کیوں نہیں کہا جائے اسے، کہ وہ ڈیلیبریٹ تھا کہ ان کو اندر داخل ہو جانے دیا گیا، اور انہوں نے داخل ہو کے جو کیا کہ 5 آدمی وہاں مر گئے، اسی سب میں ایک پولیس والا اور ایک خاتون سمیت۔ تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ معاملہ صرف ٹرمپ کے ایک بیان دے دینے تک ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ معاملے کی شروعات ہو رہی ہے۔ اور امریکی جمہوریت کی جڑیں کس قدر کھوکھلی ہیں یہ اسی ایک واقعے سے اندازہ ہو گیا, اور اگلے چار سال تک یہ جمہوریت کیا کیا رنگ دکھائے گی اس کا بھی اندازہ ہو گیا. اس کا بڑا خدشہ ہے کہ امریکہ اگلے چار سال میں اپنے خانہ جنگی کے بدترین دور سے گزرنے والا ہے. تیسری ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا عام طور پر امریکی جمہوریت کی اور امریکی تہذیب اور ثقافت کی نقل کرتی ہے, رادر امریکہ ٹرمز ڈکٹیٹ کرتا ہے لوگوں کو کہ یہ کیا جائے, ان قوانین تک دوسرے ملکوں میں بدلنے کے لیے امریکی حکومت کا دباؤ رہتا ہے. تو اب اس نظارے کو دیکھنے کے بعد یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اگر دوسرے ممالک میں انتقال انتظام کے موقع پر اس طریقے کی حرکتیں نہیں کی جائیں گی. خصوصی طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے چند مہینے میں اسرائیل کی پارلیمنٹ جو ابھی ڈیزولو ہوئی بھی ہے اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نتن یاہو کی چل رہی ہے,
جی
وہاں کے اخبارات مستقل یہ لکھ رہے ہیں کہ جب تک نتن یاہو ایٹ دی ہیم آف افیئر یعنی اسرائیلی سیاست کے مرکز میں رہیں گے تب تک وہاں یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اب جو مڈ ٹرم انتخابات اسرائیل میں ہوں گے اس میں اگر نتن یاہو ہار جاتے ہیں تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں کے ریڈیکلز پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ نہیں کریں گے ان کی بلڈنگ پہ, اور دوسرے ایسے بہت سارے ممالک ہو سکتے ہیں. تو جو ہمارے ملک میں ٹرم ایجاد ہوئی ہے بخت گڑھ جو یہ ایڈوائررز کا جو ایک گروپ ساری دنیا میں پیدا ہوتا جا رہا ہے رائٹ ونگ ریڈیکلز کے ساتھ میں, یہ تو ساری دنیا کی جمہوریت کو تہبالا کر دینے کے لیے بہت کافی ہے. اور یہ نظیر امریکی ایوان صدر ایوان کی کل کی یہ بتا رہی ہے کہ اب دنیا میں جمہوریت کے دن گنتی کے رہ گئے ہیں. یہ بہت سیریس معاملہ ہے, یہ اتنا ایک ایسا نہیں ہے کہ امریکی جمہوریت کی تاریخ میں ایک بڑا واقعہ پیش آ گیا ہو. یہ صرف امریکی جمہوریت کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں جمہوریت کے مستقبل پہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے جو امریکہ سے برآمد ہوا ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ جرمنی میں مقیم بر صغیر کے ممتاز اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر اسلم سید صاحب سے بھی ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے. سید صاحب, السلام علیکم, آپ لائن پہ ہیں جناب؟
جی
جناب.
جی
میرا سوال یہ, امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے 6 جنوری کو جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی یہ اتفاق نہیں ہے,
جی,
اور اتنا شوق بھی نہیں ہے. امریکن تاریخ اگر آپ دیکھیں تو ایسے واقعات بڑے ہوئے ہیں. پچھلے سال
جی
یہ ہوا تھا, عدالت میں ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس کوئی وٹنس نہیں ہے لیکن میں ٹرائل بائی کمبیٹ کرنا چاہتا ہوں.
جی
یہ ایک ٹرم تھی جو میڈیول یورپ میں استعمال کی جاتی تھی کہ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے, کوئی ٹھوس واضح ثبوت نہیں ہے, تو آئیں ڈوئل لڑ لیتے ہیں, جو جیت جائے گا وہ سچا ہے.
جی
تو روڈی جولیانی نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں,
جی,
باقاعدہ 6 جنوری کو کہ آؤ ٹرائل بائی کمبیٹ کریں کہ ہم حملہ کرتے ہیں کیپیٹل ہل پہ, جو جیت جائے گا اس حملے میں وہی ہوگا پریزیڈنٹ اگلے.
جی
تو اس لیے اس کو آپ یوں نہ سمجھیے کہ یہ ایسی شاکنگ بات ہے, امریکہ میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں, صرف ان کی اطلاع ہمیں پہنچتی ہے اس وقت جب صورت قابو سے باہر ہو جاتی ہے.
جی
اب دیکھیے اس کے الفاظ دیکھیے ذرا آپ, وہ کہتا ہے کہ سیو امریکہ ریلی.
جی
یہ اپنے سپورٹرز کو اس نے اسی لان میں,
جی,
جس لان میں انہوں نے بنایا تھا, ایلپس سے کہتے ہیں اس کو, بالکل وائٹ ہاؤس کے ساتھ ہے,
جی,
اس میں اس نے باقاعدہ ان کو ایڈریس کیا کہ آپ لوگ سیو امریکہ ریلی کریں اینڈ فائٹ لائک ہیل ٹو ٹیک بیک آر کنٹری, یعنی کنٹری جیسے ان کا چھینا جا رہا ہے,
جی,
جمہوریت نے ان کا ملک چھین لیا ہے, اس کو واپس لے لیں. اور اگر آپ کو یاد ہوگا انتخابات سے پہلے ایک پروگرام چلایا تھا کسی ٹیلی ویژن نیٹ ورک میں, جس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ کتنا اسلحہ اس کے سپورٹرز نے اکٹھا کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس کو ہرانے کی کوشش کی گئی تو ہم یہ کریں گے. یہ سب ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو معلوم تھا, ان کو یہ پتا تھا سب کچھ, لیکن انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جسے ہم گیدڑ بھبکیاں کہتے ہیں یہ ایسا نہیں کرے گا.
جی
لیکن یہ ہوا کیپیٹل ہل پہ, جو ان کے نزدیک سب سے سیکرٹ بلڈنگ ہے. وائٹ ہاؤس اتنا سیکرٹ نہیں ہے جتنا کیپیٹل ہل ہے, کیونکہ وہ کانگریس کے دفتر ہیں, اس میں ملک کے نمائندے بیٹھتے ہیں. اس پہ جس طرح سے یہ حملہ کیا گیا ہے, اس سے پہلے ہمیں اس کی مثال کوئی نہیں ملتی سوائے اس وقت جب انگریزوں نے اس کو جلایا تھا 1812 میں. اس کی کوئی تو میں شوق نہیں ہوں
جی.
میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح یہ کریکس جو ہیں امریکن سسٹم آف گورنمنٹ میں یہ ظاہر ہو رہے ہیں
جی.
دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ملک نہیں ہے
جی.
یہ ایک ملک ایک یونائٹڈ کنٹری نہیں ہے. کہتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ لیکن نہیں ہے. سب سے بڑی ڈویژن یہ ہے کہ پیپل لائک ٹرمپ اینڈ پیپل لائک جو بائیڈن یہ کلائنٹس ہیں کچھ لوگوں کے, یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے
جی.
آپ کا خیال ہے کہ ٹرمپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ آؤ اٹیک کر دیں؟ نہیں, یہ کلائنٹ ہیں. ان کے جو فائنینسرز ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گو ہیڈ وی ول سپورٹ یو, اور وہ دیکھتے ہیں یہ کہ یہ کس حد تک یہ کنٹری یہ شاک لے سکتا ہے, اور ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ وی آر دا ریئل موورز آف دا ڈائسز آن دا گیم آف چیس. یہ شطرنج کے گیم کے اصل جو کھلاڑی ہیں وہ ہم ہیں, یہ تو مورے ہیں ہمارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے اگر واقعی اس ملک میں کوئی دم خم ہے اور یہ دعویٰ ان کا درست ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے, تو پھر جتنے لوگ اس میں شامل تھے ٹرمپ جولیانی اور اس کے جتنے سپورٹرز تھے ان پہ مقدمہ چلائیں بغاوت کا, انکانسٹیٹیوشنل ہے یہ, 25th امینڈمنٹ کو انووک کریں, پھر پتہ چلے گا کہ کیا کچھ سامنے آتا ہے. لیکن جہاں تک میری فیلنگ ہے ایسا نہیں ہوگا
جی,
کیونکہ وہ 20 تک صدر ہے اس ملک کا اور اس نے جاتے جاتے بڑی کوشش کی ہے اپنے ان لوگوں کو بتانے کے لیے ایران پہ مزید سینکشن لگا دینا, الٹی سیدھی ایسی حرکتیں کر دینا یہ بتانے کے لیے کہ مجھے سپورٹ کرو. تو انہوں نے پھر کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے الیکشنز کا, گو ہیڈ اینڈ ڈرو اٹ بائی ٹرائل بائی کمبیٹ. تو یہ اس لیے یہ ہوا ہے.
اچھا یہ
جاننا ہمارے ویورز کے لیے
سید صاحب
ضروری ہے.
یہ جمعرات کی رات ٹرمپ نے جو ویڈیو جاری کیا اور جس میں انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے, تو ان کے اس ویڈیو پیغام کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے
وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا
جی
کسیانی پہ لکھم بانوچے, میں اس میں کوئی ویلیو نہیں دیکھتا, کوئی جان نہیں دیکھتا. اگر آج اس کو کوئی فون کر دے کہ ہم نے وہ, آپ کو یاد ہے اس نے ایک فون کال کی تھی کہ مجھے صرف 1700 ووٹ چاہیے
جی
اور میں دے دو تو میں اس سارے الیکشنز کو, وہ ابھی تک کنوینسڈ ہے
جی
کہ یہ الیکشن فراڈ ہے
جی,
یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. اور اگر وہ یہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سارے جتنے آپشنز تھے اس کے پاس وہ اس نے ایگزاسٹ کر لیے ہیں
جی.
وہ کنوینس نہیں ہے ابھی بھی. دو باتیں ہوتی ہیں نا, ایک جب آپ پش ٹو دی کارنر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے سوا, تو آپ ایک ایکشن لیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری غلطی تھی
جی.
جو بائیڈن واقعی منتخب ہو گیا ہے تو اس لیے وہ اپولوجائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پہلے مان لینا چاہیے تھا, اب ہم تسلیم کرتے ہیں. دا وے آئی نو ٹرمپ وہ کبھی یہ نہیں کرے گا. دوسری بات وہ پہلی بات کرے گا کہ
رحمانی صاحب جناب آئندہ 4 سال بائیڈن کے لیے کیسے ہوں گے؟ کیا انہیں آزادی عمل حاصل ہوگی یا ٹرمپ کی لابی کی جانب سے ان پر مسلسل دباؤ رہے گا؟
نہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ رہے گا
جی.
اور جیسا کہ ابھی سید صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ بالکل صحیح ہے کہ یہ مختلف لابیز کے نمائندے ہونے لگے ہیں
جی.
امریکی صدر انڈیپینڈنٹ تو ہے نہیں, جو بائیڈن بھی نمائندے ہیں ایک لابی کے
جی.
ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے. اور دوسری بات میں نے عرض کیا کہ آپ اگر امریکی ایوان میں
جی.
اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں تو یہ ایک ٹیسٹ ہوگا کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے ایوان میں اس قسم کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں
جی.
اور میں نے کہا کہ وہ نیکسٹ ٹیسٹ اگر ہوگا تو اس کا امکان ہمیں اسرائیلی ہاؤس کے اندر دیکھنا چاہیے. تو ایسے میں یہ جو پوری کی پوری سیاست ہے, یہ جو شطرنج ہے, جو بالکل صحیح لفظ استعمال کیا, اس شطرنج کے جو مورے ہیں وہ اور وہ کیا کیا چالے چلیں گے وہ 4 سال, یہ مجھے تو پورے کے پورے پریشانیوں کے ہی لگتے ہیں. امریکہ کے لیے بھی پریشانیوں کے ہیں, امریکی اکانومی کے لیے ہے, پلس وہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس جس کا ابھی سب کہا اس میں تو پہلے ہی سے जो 50 स्टेट्स हैं वो उनमें से कुछ स्टेट्स यूएस से अलग होना चाहती हैं, मेक्सिको भी अलग होना चाहता है, तो ऐसे कई स्टेट्स हैं जो मुतमईन नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रहने में, तो एक डिसइंटीग्रेशन की तरफ यूनाइटेड स्टेट्स को लेके जा सकता है और इसी वजह से पूरी की पूरी दुनिया मोरिज़े खतर में आ सकती है कि ये जो अमेरिका की इंटरनल जो जो डिके होगा ये पूरा का पूरा डिके के नतीजे में जो ये पहले भी हरकत करते रहे, इराक पे हमला कर दिया, अफगानिस्तान पे कर दिया, ईरान पे सैंक्शंस लगा दिया, इस तरह ये पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए। तो ये जो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड वर्ल्ड है ये फर्दर डिटोरिएट होने जा रहा है इस एक हरकत के नतीजे में, और ये हरकत इत्तफाकी हरगिज नहीं है, ये एक प्रीप्लान्ड हरकत है और इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो स्टडी अभी भी करने चाहिए और आगे चल के उनको स्टडी जब हम करेंगे और खुद भी हालात अनफोल्ड करेंगे तो वो चीजें सामने आएंगी जो इसके जो इसका लाजमी नतीजे के तौर पर दुनिया देखेगी। तो दुनिया
बहुत शुक्रिया रहमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ हम डॉक्टर असलम सैयद साहब के भी शुक्रगुजार हैं। इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका में यही जमहूरियत की वही हकीकत है जो इस वक्त खुलकर सामने आई है। अमरीकी हुक्काम को, अमरीकी रहनुमाओं को, अमरीका के जो अरबाब हल्लो अक्द हैं उन्हें कभी भी जमहूरियत की कोई परवाह नहीं रही है। जमहूरियत उनके लिए सिर्फ एक स्लोगन है, एक हरबा है अपने मुखालिफिन पर दबाव डालने के लिए। चुनांचे आप ये देखें कि दुनिया में अमरीका अपने मुखालिफ मुल्कों पर जिस पर वो दबाव डालना चाहता है, जिसके खिलाफ वो पाबंदियां लगाना चाहता है, पहला इल्जाम ये लगाता है कि वहां जमहूरियत नहीं है। जबकि देखा यह जाए कि दुनिया के जितने भी आमिर हैं, जो बदतरीन डिक्टेटर हैं, जो सुल्तान हैं, जो बादशाह हैं, उनसे अमरीका के रवाबित बहुत अच्छे हैं, और इसी से अंदाजा लगा लें कि अमरीका न दुनिया में जमहूरियत चाहता है। और अभी जो वाकयात वहां रुनुमा हुए हैं वो ये बताते हैं कि अमरीकी सियासतदानों को, अमरीका के अरबाब इक्तदार को अपने यहां भी जमहूरियत नहीं चाहिए। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज़। Thank you.